ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ دو دشمنوں کا ذکر کیا ہے، ایک شیطان ہے اور ایک انسان کا نفس، اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا کہ دو دشمن ہے، جب تم دنیا میں جاؤ گے تمہارے پیچھے دو دشمن لگ جائیں گے، ایک شیطان اور ایک اندھا کا دشمن ہے نفس. نفس زمین سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے جسم کا حصہ ہے، اسے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نفس ختم ہو جاتا ہے، اسے زمین میں چلا جاتا ہے اور روح اوپر چلی جاتی ہے. لیکن قیامت کے دن نفس نہیں ہوگا، جنت میں کوئی نفسانی معاملات نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نفس ہے ہی نہیں، وہ یہیں رہ گیا، دنیا کی چیز ہے. اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے اگر اس کو کچا استعمال کریں تو نقصان دے جاتی ہے، اگر اسی چیز کو انسان پکاتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے تو کام کی بن جاتی ہے. بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، لوہا زمین سے نکلتا ہے لیکن کچا کام نہیں آتا، پٹرول زمین سے نکلتا ہے کچا کام نہیں آتا، سونا چاندی نکلتا ہے کچا کام نہیں آتا، ان کو پکانا پڑتا ہے بھٹی میں، جب بھٹی میں پکتا ہے تو زیور بننے کے قابل ہوتا ہے، پیسہ بننے کے قابل ہوتا ہے، لوہا پاؤڈر بننے کے قابل ہوتا ہے، سریا بننے کے قابل ہوتا ہے، پٹرول جب اس کی صفائی ہوتی ہے تو گاڑی چلانے کے قابل ہوتا ہے، جہاز اڑانے کے قابل ہوتا ہے. یہ نفس جو زمین سے نکلا ہے، لامارت بالسوء، یہ اپنے اندر برائیاں لے کر نکلتا ہے، لیکن اب اس کو تو نے محنت کر کے اس کو لوامہ بھی بنانا ہے، مطمئنہ بھی بنانا ہے. وہ تو بنی بنائی آتی ہے اوپر سے، وہ تو بنی بنائی، وہ بنی بنائی. اس لیے اگر یہ مجرد ہو جائے، روح نفس سے نکل جائے تو خیر پکڑ لیتی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی خیر. حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ کل مولود یولد للفطرہ، ہر بچہ یا کافر کے گھر میں وہ فطرت پر ہے، کیونکہ ابھی ابھی روح آئی ہے اور نفس اس کا بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پیر کھول سکے. جو روح آئی ہے وہ فطرت سے اسلام پر ہے، دین پر ہے ہر ایک. اب کیا ہوتا ہے؟ فاواہ یحبذانی ہی او ینصرانی ہی او یمجسانی ہی، والدین یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہاں مدثرین نے والدین کی تفسیر کی ہے ماحول، کہ جس ماحول میں وہ ہوتا ہے اس ماحول کے اثرات کو اس کا نفس پکڑتا ہے، اور جب نفس پکڑتا ہے تو روح کے اندر وہ جو فطری صلاحیت تھی اس کو ختم کر کے اس پر یہودیت کی اور عیسائیت کی اور مجوسیت کی شاپ لگ جاتی. لیکن یہ چونکہ زمین سے پیدا ہوا ہے اس لیے زمین میں اس کو دفن کرنا پڑتا ہے، روح پر جاتی ہے، روح پر چلی گئی، اعلی علین میں چلی گئی اور جسم نفس سمیت دفن ہو گیا. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے اب تم اپنی نفس کے پیچھے لگے ہو، خواہشات پوری کر رہے ہو، مرنے کے بعد کر سکو گے؟ مرنے کے بعد ایک آدمی کے گلے گردن پر مشین فٹ کر دو اور ہزار سجدے کر لے وہ مردہ، خدا کیا کوئی قیمت نہیں. بلکہ عجیب بات ہے، بہت سے لوگوں کو علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو قبر میں بعض اعمال کی اجازت مل جاتی، سب سے نہیں ہوتا، عام ہوتا ہے نم کا نومت لوروز سوجا جیسی پھر رات کی سنن ہے دلن ہے، لیکن بعض کو اجازت ہوتی. اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم چاہتے ہیں تلاوت کریں، اللہ اجازت دے دیتے ٹھیک ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے تو اس کو نماز کی اجازت ہو جاتی ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے. ساتھی امام لیث کے بارے میں آتا ہے رحمت اللہ علیہ، امام مالک کے ساتھی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کا جب انتقال ہو گیا دفن کر دیا تو اس کے قریب میں قبر کھودی گئی کافی عرصے بعد، جنان کی اینٹیں گر گئی. ثابت بنانی، ثابت بنانی کے بارے میں آتا ہے اینٹیں گر گئیں تو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. خبر بہت سو کے خواب میں دیکھا، استاد تھا اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ قبر میں بھی پڑھا رہا ہے، استاد آگے شاگرد بیٹھے ہیں، استاد ان کو سب پڑھا رہا ہے. یہ بات اعمال کی، یہ مستثنیات ہیں، یاد رکھو. نام ہے نم کا نومت العروس، ایسے سوجا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. تو ایک آدمی کو قرآن پڑھی، وہ عاشق قرآن تھا، انہوں نے کہا اللہ میاں مجھے قرآن کی جب قرآن پڑھنا شروع کر، کسی نے خواب میں دیکھا تلاوت کر رہا ہے. چند دن ہوئے تھے انتقال کو، دو چار دس دن پانچ دن، انہوں نے کہا یہاں، انہوں نے کہا اللہ نے، میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دیجیے بجائے سونے کے میں قرآن پڑھتا رہوں. کہا ٹھیک ہے. تو کہا کتنے قرآن پڑھ لیے؟ کہا کہ 17,000 قرآن پڑھ چکا ہوں، تھوڑا سا چند دن ہوئے. لیکن اسے پتا کیا بات کہی، انہوں نے کہا یار 17,000 قرآن تو لے لے اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کہ مجھے بھیج دے. انہوں نے کہا ہے ایسا سوتا، 17,000 قرآن میرے اور ایک سبحان اللہ تیرا. انہوں نے کہا اس لیے کہ 17,000 قرآن پر پڑھنے پر کسی نیکی میں اضافہ نہیں ہوتا یار، کیونکہ میدان عمل دنیا ہے، آخرت نہیں. یہاں کا ایک سجدہ، انسان ایک سجدہ جس میں انسان اپنا دل رکھ دیتا ہے اللہ کا قرب خاص عطا کرا دیتا ہے، ایک سجدہ. شیخ رحمت کی سجدہ کرے تو انسان دل بھی سجدہ کرے، روح بھی سجدہ کرے، سر بھی سجدہ کرے، اور یوں سمجھے اللہ کے قدموں میں میرا سر ہے. اس لیے رسول اللہ فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اس معراج میں نماز میں کون سا وقت ہے؟ سجدے کا وقت ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے اکرم ما یکن عبد من رب و ساجد، جب سجدہ کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ کا کبھی بھی قرب نہیں ہوتا جتنا سجدے کے عزم ہوتا ہے، کیونکہ خدا کے قدموں میں ہوتا ہے وہ. یہ معراج کا وقت، لیکن دل بھی رکھتے ہیں، ایک سجدہ نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک سجدہ اللہ کو راہ آ جاتا ہے. بھائی چلو سب معافی، چلو جاؤ. اس لیے اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے تو کیا کرے؟ وضو کرے، دو رکعت توبہ پڑھ لے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا کا سجدہ ہے نا اس میں. سمجھا بھی میرے شیخ فرماتے تھے مرنے کے بعد کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی قیمت اعمال کی کوئی قیمت نہیں, ختم. ہاں وہ سب جاریہ پیچھے چھوڑ گیا ہو تو وہ ٹھیک ہے, وہ پیچھے پہنچتا رہے گا. انقطع عملہ, عمل ختم ہو گیا, نفس مر جاتا ہے کیونکہ خواہش نہیں رہتی. جس نے مرنے کے بعد جس کی خواہشات ختم ہونی ہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں. اگر زندگی میں ان خواہشات کو ختم کر دیتا ہے تو متقی کہلاتا ہے, اللہ کا ولی اور دوست کہلاتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. مرنے کے بعد بھی تو ختم ہونی بھائی, ایک چیز ہاتھ سے جانی, مرنے کے بعد ساری چیزیں ہاتھ سے چلی جاتی, اس لیے مال دولت بھی جاتا ہے, اس لیے اس کو زندگی میں خرچ کر لو. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں, کتنی واضح روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے بکری ذبح کی اور حکم دیا کہ اس کو تقسیم کر, تو ہم نے تقسیم کر دی. ایک ٹانگ یا ایک ران یا دستی رہ گئی, وسلم کو دستی پسند تھی, دستی پسند تھی. ہم تو رانے شوق سے کھاتے ہیں, رسول اللہ دستی کھاتے تھے. ران کے اوپر پیشاب ملتا ہے مجھے, دوست نے کہا ہر بات ٹھیک ہے تم ٹھیک, آپ کو دستی بہت پسند. بلکہ بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ آپ نے صحابی سے کہا, انہیں سالم بکرا پکایا, فرمایا دستی دو مجھے, انہیں دستی دے دی. پھر فرمایا ناول زرا, مجھے دستی دے دے, پھر دستی دے دی. پھر فرمایا ناول زرا, دستی دے دی. وسلم ایسا نہیں تھا, کچھ کھا لیتے تھے اور واقعی صحابہ کو دیتے, صحابہ کھا لیتے تھے, کچھ چکھ لیا کھا لیا پھر دے دیا. یہ طریقہ کار ہوتا تھا. صحابہ اکرام تو اس انتظار میں ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرک ان کو ملے. صحابہ اکرام تو اس پر, جب مشرکین کے سردار نے دیکھا کہ وضو کے اوپر لڑتے ہیں کہ وہ پانی زمین پر نہ گرے, ہمارے ہاتھوں پر گر جائے اور اپنے ملنے, لوگ زمین پر گرنے نہیں دیتے, کہا کہ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں اور بادشاہوں کے دربار بھی دیکھے ہیں, لیکن ایسے عاشق میں نے نہیں دیکھے. یہ عشق ہے, عشق ہے. فرمایا کہ دستی دے دے. ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ صحابی نہ بولتا, لیکن اس نے اپنی سادگی سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بکری کی تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں, فرمایا اگر تو یہ نہ بولتا جب تک میں مانگتا رہتا تیرے دیکھتے میں سے دستیاں نکلتی رہتی. دستیاں نکلتی, دستی رہ گئی, رکھی رسول اللہ کے لیے, باقی تقسیم کر دی. آپ آئے عائشہ, انہوں نے کہا حضرت دستی رہ گئی, باقی سب دے دی. فرمایا نہیں ساری رہ گئی, دستی نہیں رہی, اس لیے کہ جو انسان خود کھاتا پیتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے, جو دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے وہ مولا کے ہاں باقی رہتا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے اوپر لگا وہ ختم ہو گیا, جو اللہ کے ہاں پہنچ گیا وہ ہمیشہ کے لیے باقی. میرے دوستو جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں انسان استعمال کرتا ہے, اس کی قیمت تب ہے جب وہ مولا, اس کا تعلق مولا سے ہو جائے. آپ کی جوانی ہے, آپ کی زندگانی ہے, آپ کا مال ہے, آپ کی اولاد ہے, جو بھی چیز آپ کے پاس اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں, اگر اس کا تعلق مولا کی ذات کے ساتھ ہے تو سمجھو ہمیشہ کے لیے باقی ہے. اگر مولا کی ذات کے ساتھ نہیں ہے انسان پر وبال ہے, مصیبت ہے. جس نفس نے ملا کر ختم ہونا ہے, مال دولت نے ختم ہونا ہے, مال دولت بھی ختم ہو جائے گا. حدیث شریف میں پیغمبر سلام نے فرمایا ایک آدمی فوت ہوا, تین اس کے بیٹے تھے, ایک نے تو گھر سے کہا میں ساتھ نہیں جا سکتا, دوسرا کچھ ساتھ گیا. انہوں نے کہا میں قبر میں نہیں جا سکتا. کسی نے کہا کہ میں قبر میں جاتا ہوں, جو مجھ سے ہوا میں کوشش کروں گا. صاحب نے کہا ہمیں سمجھا دیں. فرمایا پہلی اس کی بیوی اور خواتین ہیں جو گھر کے دروازے سے مردے کو رخصت کر دیتی ہیں, دوسری آل اولاد ہیں اس کے عزیز و قارب ہیں جو قبر کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں, اور تیسرا فرمایا کہ اس کے اعمال ہیں جو قبر میں لڑتے جھگڑتے ہیں اس کو عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے تو بسو فرمایا کہ یہ جو زمین سے نکلی چیز ہے تمہارے ساتھ پیدا ہوئی, زمین سے بنتا ہے, مٹی سے بنتا ہے, روح آسمانوں سے آتی ہے, چار مہینے کے بعد روح آتی ہے, اس سے پہلے مٹی سے جسم بنتا ہے, مکمل ہوتا ہے تو پھر آتی ہے. میرے شیخ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں پورا بچہ پہلے بنتا ہے, پھر اس میں انسان کی روح آتی ہے, کچی کے پیٹ میں کتے کی بچے کی شکل بنتی پوری, پھر کتے کی روح آتی ہے, بکری کے پیٹ میں بکری کا بچہ پورا بنتا ہے, پھر روح آتی ہے. فرمایا تم اللہ والوں والی شکل بنا لو تو انشاءاللہ تم میں اللہ کے ولیوں والی روح بھی آ جائے گی. اپنے ظاہر کون جیسا بنا لو, تیرے محبوب کی یار میں شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اللہ کو پسند ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جادو کرتے, اللہ نے ان کو اپنے فضل سے ایمان دے دیا, لیکن اس کے کچھ اسباب بھی ہیں, ہر چیز کے کچھ سبب بھی اللہ نے رکھے. دو اسباب تھے, ایک تو یہ کہ وہ جادو کا علم رکھتے تھے, جاہل نہیں تھے, شعبہ باز نہیں تھے, جانتے تھے جادو کیا چیز ہے, پڑھے ہوئے تھے جادو, پڑھو لکھے تھے, علم تھا ان کے پاس. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ اکثر انگریزی تعلیم پڑھنے والوں کو یہ مثال سنایا کرتے تھے تاکہ وہ جو بھی علم پڑھ رہے ہیں اس میں محنت کریں, کیونکہ پڑھا لکھا آدمی چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو دین کی بات اچھی سمجھتا ہے, جلدی سمجھتا ہے, جاہل کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. دنیاوی تعلیم ہو. اور پھر یہ مثال حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار ہم نے سنی, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیل سے بحث کی, اور امام راضی کی جو تفسیر تھی ہمارے والد صاحب اس کے عاشق تھے, بلکہ حفظ تھی والد صاحب, اور کب سے تھی, جب وہ دار العلوم دیوبند میں طالب علم تھے 1940 میں. ہمیں تو اب تک نہیں آتی مولوی ہو کر بھی پڑھنے کی مشکل لگتی ہے, وہ طالب علمی میں والد صاحب نے فرمایا اور کس شان سے پڑھی, عجیب بات ہے, کہا کہ مجھے بہت شوق تھا, چراغ جلانے کے لیے چار ساتھی کمرے میں ہوتے تھے, جو مشترکہ تیل سے چراغ جلتا تھا, اگر دو ساتھی سو جائیں تو چراغ بجھانا پڑتا تھا کیونکہ مشترکہ چیز ہے, اگر تین جاگ رہے ہوں تو چراغ جلتا تھا, اگر دو یا تین سو جائیں تو چراغ بجھانا پڑتا, تاکہ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ الگ سے تیل خرید کر چراغ جلا سکے, اس لیے پھر میں اپنے جذبے کو بیچ میں دل میں دبا کے سو جاتا, لیکن جن دنوں میں چاندنی رات ہوتی تب میں دار التفسیر کے اوپر چڑھ جاتا, پوری رات چاند کی روشنی میں تفسیر کبیر دیکھتا. یہ اتنے بڑے بڑے صدقات جاریہ اور یہ آثار ایسے نہیں چھوڑ کے چلے گئے, محنت طالب علمی کی محنت ہے, اور میں نے وہاں کی, اور وہ تفسیر لے کے بھی آئے تھے اپنے ساتھ, لے کے بھی آئے تھے, بہت بڑی تفسیر تھی, پھر وہ اتنی پرانی ہو گئی کہ اس کے اوراق بالکل بودے ہو گئے, کھولتے تھے ٹوٹ جاتے تھے, پھر ہم نے اس کو دفن کر دیا. آٹھ آنے کی میں نے خریدی تھی دار العلوم دیوبند اس زمانے, آج 8,000 کی بھی نہیں ملتی. تو امام راضی نے بڑی تفصیل سے اس پر لکھا, والد صاحب فرماتے ہیں وہ پڑھے لکھے تھے جادوگر, علم تھا ان کے پاس جادو کا, حالانکہ حرام علم ہے. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ ظاہر کیا تو یہاں دو واقعات ہوئے, ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ جادوگر تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے نقل کر کے آئے, موسیٰ علیہ السلام پگڑی باندھتے تھے ہاتھ میں, ان کے عصا ہوتا تھا اور لمبا جبا اور دھوتی ہوتی تھی, تو وہ ویسا لباس, حالانکہ ان کا فرعونیوں کا لباس ایسا نہیں تھا اس ملک کا, لیکن ایک نبی کا لباس تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا, یہ جو چاک والا کرتا ہے یہ سلم کو بہت پسند تھا, یہ میرے شیخ فرماتے تھے یہ جو عربوں نے جبا ایجاد کیا ہے اچھی نیچی چاک ہونے چاہیے، جو باہو لیکن چاک ہو، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلتی گھوڑے پر چھلانگ مار کر سوار ہو جاتے تھے، کہا کہ اگر یہ جبہ پہنا ہو تو کبھی بھی سوار نہیں ہو سکتے، ہو سکتے چاک ہو تو پھر ہو سکتا ہے، اس لیے پیغمبر سلام کو قمیض بہت پسند تھی، قمیض یہ قمیض جو میں اور آپ پہنتے ہیں قمیض بہت پسند تھی، تو انہوں نے دھوتی پہنی ہوئی، لمبی قمیض پہنی ہوئی، پگڑی باندھی موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں آتا ہے، یہ جو 70 جادوگر آئے انہوں نے بھی یہی حیرت اختیار کی، بالکل دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ ان کے امتی ہیں، بالکل اسی طرح عصا باندھا ہوا اور سب، ایک تو انہوں نے یہ کیا، دوسرا وہ عالم تھے جادو کے علم رکھتے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈے کو پھینکا، ایک تو موسیٰ علیہ السلام پر پہلے خوف طاری ہو گیا، جب وہ سام بنے ساری چیزیں تو خوف طاری ہو گیا، تو انہیں دیکھا بھائی یہ عجیب جادوگر ہے، یہ جانتا ہے یہ مسمرزم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اسی طرح رسیا بھی وہی بھائی، لیکن لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہے کہ ان کو ہلتی نظر آ رہی، حقیقت کچھ نہیں، یہ ڈر گیا، یہ ایک تو یہ ہے کہ یار یہ ہماری پارٹی کا بندہ نہیں ہے، اگر ہماری پارٹی کا بندہ تو اس کو پتا ہوتا ہم دو نمبر کر رہے ہیں، اور دوسرا جب پھینکا اور وہ حقیقت میں سانپ بنا اور وہ ساری رسیوں کو اور لاٹھیوں کو نگل گیا، تو وہ چونکہ علم رکھتے تھے جادو کا، انہوں نے فرق کر لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہی ہے، یہ آسمانی معاملات ہیں، اوپر سے رب ان کے ساتھ ہے، یہ جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو ہمیں بھی پتا ہوتا یہ جادو ہے، لہذا اور پھر انہیں شکل بنا کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے شکل کی وجہ سے ان پر رحم آ گیا، اللہ نے ان کو ایمان دے دیا، ایمان بھی اتنا مضبوط ایمان دیا کہ فرعون نے اسی وقت ان کو پکڑ کر کھجوروں کے اوپر سولی لٹکا دیا، انہیں سولی پر لٹکنا پسند کر لیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا، اس اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، ایسا پتا ہے میرے دوست، مرد بسو یہ کچا اگر ہوگا، امرت بسو ہے، اس کو پکانا ہے، اس پر محنت کرنی ہے، اس پر محنت کرنی ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ نے سلسلے میں بڑی پیاری نصیحت کی ہے، یارے مغلوبہ مشوہی اے غبی اے نادان، مغلوبوں کی یاری چھوڑ دے، جو نفس سے مغلوب ہے شیطان سے مغلوب ہے ان کی یاری چھوڑ دے، وہ مغلوب ہے، پہلے مغلوب ہے، پہلے نفس اور شیطان کے ہاتھ میں چڑے ہوئے ہیں، ان کی یاری چھوڑ دی تو، یار مغلوبہ مشوہی اے غبی، ان کے پاس نہ بیٹھ، ضرورت کے تحت تعلق رکھ، جو خدا کو ناراض کرتا ہے، رسول اللہ کے خلاف چلتا ہے، ان کے قریب مت بیٹھ، تو بھی مغلوب ہو جائے گا، پہلے ہی تھے تو پہلے مغلوب ہے، تو تھوڑا مغلوب ہے پھر زیادہ مغلوب ہو جائے گا، یہ وجہ ہے کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں حجت، یہ فلاں بھی یہ کام کرتا ہے میں کر لیا تو پھر کی ہوا، اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گی ناک باندھ کر کے، بتاؤ بھائی قبر میں جا کر تم کہہ سکتے ہو کہ میں فلانی پارٹی میں تھا، ہمارا لیڈر یہ کرتا تھا، ورنہ من رب کا تیرا رب کون ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، تیری پارٹی تھوڑی پوچھ رہا ہوں، ربو کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کے تیرے دین کیا ہے، سوال انسان سے ہو رہا ہے، حشر میں بھی انسان سے سوال ہو رہا ہے، زندگی کہاں خرچ کی، جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں خرچ کیا، علم کہاں خرچ کیا، حشر سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک سوالوں کا جواب نہیں، قبر میں سوال وہاں سوال، ذات کا سوال ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں پوچھا جا رہا کس خاندان کا ہے، رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ زہرا رضی اللہ فرمایا تھا، فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا میری پھوپھی جان، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا، اور آپ نے صاف فرمایا من بطا بھی عملہ لم یسر بھی نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے گا اس کا نام و نسب اس کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھا سکتا، میں فلانا ہوں، آ یہ بھی دماغ میں ہمارے کبر، ہر روز نہ بھلا فلانا تو فلانا ہے تو فلانا ہے تو فلانا ہے جی کہہ رہا ہے تو فلانا ہے توبہ 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 استغفر اللہ. ایسی غلاظت آ گئی ہے, ایسی غلاظت کی ایسی نحوست بھی فرماتے ہیں ہم سریبا انبیاء برداشت کر اپنے آپ کو نبیوں کے برابر سمجھنے لگ گئے. اولیاء ہم تو برداشت اللہ کے ولیوں پر کرنے لگے, قیاس تبصرے کرنے لگ گئے, اللہ کے پیاروں پر تبصرے کرنے لگ گئے, ہم کے اسلام پر تبصرے کرنے لگ گئے. ایسا کدھر اللہ روحی فرماتے ہیں درس یہ وہ لوگ ہیں جن کی اتنی غلاطت بڑھ گئی, اس غلاط کی وجہ سے ان کی آنکھ نور کو ظلمت دیکھتی ہے اور ظلمت کو نور دیکھتی ہے, اچھے اچھائی کو برائی دیکھتی, برائی کو اچھائی, ان کو سمجھ نہیں آتا ہے. ابو جہل میں گندگی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ اس کو نظر نہیں آتا تھا. ایک بزرگ ایک آدمی نے کہا کہ میرا پیر اور میرا مرشد ایسا تھا اگر اس کو کوئی دیکھ لیتا جہنم حرام ہو جاتی. تو ساتھی نے کہا وہ بادشاہ تھا, انہوں نے کہا پاگل ہے تو, ایسا مرشد تیرا اونچا؟ ابو جہل نے رسول اللہ کو دیکھا اس پر تو جہنم حرام نہیں ہوئی. تو بہت ہنسا, انہوں نے کہا کہ بادشاہ صاحب ٹھیک ہے تم بادشاہ ہو لیکن عقل کے کچے ہو, ابھی تم بچے ہو اس راستے میں, اگر ایک لمحے کے لیے ابو جہل رسول اللہ کو دیکھ لیتا اس پر واقعی جہنم حرام ہو جاتی. وہ سوچتے یہ محمد بن عبداللہ ہے, یہ تو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے, اگر رسول کے طور پر ایک لمحہ بھی دیکھ لیتا ہدایت نہیں. اگر کسی اللہ کے پیارے کو اس طور پر دیکھتا کہ یہ خدا کا پیارا ہے اور خوش ہوتا ہے, میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر کسی بھی خدا کے پیارے کو آپ محبت سے دیکھ لیتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنی محبت میں کھینچ لے گا. عجیب بات ہے, میرے شیخ نے فرمائی یہ بات اور برما نے فرمائی اور میں نے اس کا عملی ظہور دیکھا, عملی ظہور دیکھا میں نے. ہم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے برما میں, ایک نوجوان پانچوں ہاتھوں میں اس کی مندریاں انگوٹھیاں گلے میں ہار سونے کے ہیرے کے, وہاں ہیرا ہیرا ایسے بکتا ہے جیسے ہمارے ہاں ریڑی کے اوپر مالٹے آلو پیاز بکتے ہیں, وہاں ریڑیوں پر ہیرے بکتے ہر معاملے میں. عجیب ہے, میں خود دیکھا ہے, بعض گلے میں ڈال کے بھی لے کے پھر رہے, ہیرا لینا ہیرا لینا, اس لیے کہ وہاں ہیرے بہت ہوتے ہیں, ہر ملک سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے, لہٰذا مفت بھاؤ ملتے ہیں. ہر آدمی کی یہی تلاشی ہوتی جاتے ہوئے کہ ہیرے جواہرات تو نہیں لے جا رہا ہے, باہر لے جا نہیں سکتے, ہیرے کا ہار پہنے ہوئے, کانوں میں والیاں پہنی ہوئی, بڑے بڑے بال رکھے ہوئے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے آ کر بیٹھے, وہ کہیں اسی علاقے میں رہتا تھا, تو وہ اندر آیا, اس نے آ کر ایسے حضرت کو کافی دیر ایسے دیکھتا رہا, میں چونکہ حضرت کے ساتھ ہوتا تھا تو حضرت کو ایسے غور سے دیکھتا رہا اور پھر کچھ دیر بیٹھ گیا اور پھر چلا گیا. میں اس کو دیکھ کر بڑا پریشان سا ہو گیا, اس لیے کہ وہ ایک ایسا ملک ہے کہ اس میں آنا جانا آسان نہیں, کہ ملک سے تھوڑی تھوڑی کچھ جسوس یہ وہ, کوئی ایسا بات مسئلہ نہ ہو جائے یار, بڑی تشویش ہوئی دل میں. اگلے دن وہ آیا اور کہا کہ میں نے شیخ سے ملنا ہے, اندر چلا گیا. چہرے پر وہی وحشت ظلمت, اندر گیا حضرت کے پاس, اکیلے میں 15-20 منٹ بیٹھا رہا. اب یقین مانے, میں قسم بھی اس پر کھا سکتا ہوں کہ جب وہ واپس نکلا اس کے چہرے پر میں نے نور دیکھا, نور دیکھا. اور اگلے دن جب مجلس میں آیا تو بال کٹے ہوئے تھے, انگوٹھیاں اتری ہوئی تھیں, بالیاں نکلی ہوئی تھیں, ہار اترے ہوئے تھے اور ایسے دو زانوں ہو کر بیٹھا تھا. تو پھر میں نے جب حضرت سے کہا, حضرت کا لیے دیکھا, اس پر حضرت نے بات فرمائی کہ اللہ کے پیاروں کو اگر کسی نے پیار سے دیکھا اللہ نے اس کی اس نظر کو بھی ضائع نہیں کہ اس کو بھی اپنے پیاروں میں شامل کر دیا. ابو جہل نے تو دیکھا ہی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو دیکھا ہوتا کہ اللہ کے رسول ہیں، نہ کبھی بھی اس کو محروم نہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے تو اس عورت کو محروم نہیں کیا جس کی دیوار کے ساتھ پیغمبر اسلام نے ٹیک لگائی تھی فتح مکہ میں، تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگائی تو گھر والی نکل آئی، آپ امی ٹیک نہ لگائیں، آپ ٹیک نہ لگائیں، آپ جاؤ یہاں سے. مشرک تھی، آپ خانہ کعبہ کے پاس جا کر آپ نے ٹیک لگا لی. تھوڑی دیر کے بعد کچھ دیر ہوئی، وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے آ رہی، جبریل علیہ السلام آئے ہوئے تھے. کہا کچھ دیر پہلے تو اس کا یہ حال تھا، اس پہ جبریل علیہ السلام نے بھی حکم پہنچایا تھا کہ آپ اس کے ساتھ ٹیک نہ لگائیں کیونکہ یہ عورت آپ کے مخالف ہے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، آپ میرے گھر کے ساتھ ٹیک لگا لیں. لیکن اب اس کو اسلام کی توفیق ہو گئی، ایمان اللہ نے دے دیا. کہا کہ اللہ نے فرمایا جس گھر کے ساتھ میرے محبوب کی پیٹ لگ گئی وہ گھر والے کیسے محروم ہو جائیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی ہے، یار مغلوبہ مشو ہی، اے غبی اے نادان مغلوبوں کی دوستی اختیار نہ کرو. تو کیا کریں، یار غالب شو تا غالب شوی، وہ غالبوں کے ساتھ رہو جو نفس و شیطان پر غالب ہیں، تم بھی غالب آ جاؤ گے. یار غالب شو تا غالب شوی، غالبوں کے ساتھ رہو، مغلوبوں کے ساتھ نہ رہو اور گناہوں میں پڑو گے، نفس و شیطان تمہیں عجیب عجیب مکاریاں سکھائے گا. وہ مغلوب نفس انسان گمراہ کرے گا تمہیں، گستاخیاں سکھائے گا، تمہیں کیڑ پیدا کرے گا، خدا سے تمہیں دور کرے گا، اللہ رسول سے دور کرے گا. یار غالب شو، جن اپنے نفس پر غلبہ کیا ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، تا غالب شوی تاکہ تم غالب بن جاؤ. یہی فرمایا اللہ ما رحیم ربی، یہ نفس کب ہماریت سے باز کب آتا، جب اللہ کا رحم ہو، اور اللہ کا رحم جہاں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، ایسی بارش ایسی بارش بارش بارش. اللہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری فتح البانی میں وہ جو قصہ آتا ہے 100 آدمیوں کے قاتلوں کا، جس کو عالم نے یہ مشورہ دیا کہ نیکوں کی بستی میں جا کے توبہ کر، اور وہ رستے میں تھا اور رستے میں گر کے مر گیا، اور اللہ کو اتنا اس پر پیار آیا حالانکہ توبہ بھی نہیں کی کہ زمین کی پیمائش کی اور نیکوں کی بستی کو کہا تو قریب ہو جا، جب پیمائش کی تو نیکوں کی بستی کے قریب نکلا. اللہ نے فرمایا اس کو جنت والے لے کے چلے جائیں، اس لیے کہ توبہ کرنے جا رہا تھا. ابن حجر عسقلانی رحم اللہ نے وہاں پر لکھا کہ جس زمین کا یہ حال ہے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں کہ اس کی طرف جانے والے کی بخشش ہو گئی، تو نیکوں کا کیا حال ہوگا، ان کی صحبتوں کا کیا حال ہوگا، کیا قیمت ہوگی. ان کا کیا حال ہوگا جن کی وجہ سے زمین کی اتنی قیمت ہو گئی کہ جس زمین پر رہتے ہیں وہاں جا کر توبہ کر رہا، سوچا بھی نہیں تھا توبہ بھی نہیں کی، اس لیے تو جنت والے آ گئے کہ توبہ تو نہیں کی تھی، ابھی تو جا رہا تھا. جنت والے کا ارادہ تو اچھا کیا ہوا تھا نا، اگر تھا ارادے پہ عمل نہیں کر سکا تو کیا ہوا. لے رسول اللہ فرمایا ارادے کر لیا کرو، اچھے ارادے رکھا کرو، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، نیکیوں کے ارادے رکھا کرو. یہ نہ سمجھا کرو کہ یار ہم تو نہیں کر سکتے، کہا ارادہ کرو، جماعت والے کا ارادہ کرو، لوگ ارادہ کریں کہ جانا نہیں پائے جائے. ارادہ تو کرو، شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، آسمانوں سے منگا لی جائے گی. ارادہ تو کرو، اللہ کا دوست بننے کا ارادہ تو کرو، اللہ کے پیارا بننے کا ارادہ تو کرو. تم دیکھو محدثین بھی عجیب لوگ ہیں، وسلم کی یہ روایت جو فرمایا کہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ، 7 بار رسول اللہ نے تمنا کی. وہاں محدثین نے عجیب بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمنا کی، حالانکہ یہ سنت الہیہ نہیں ہے، ایک بار جب کوئی شہید ہو ایسا مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کرتے تھے تو کچھ دیر کے لیے کرتے تھے، لیکن رسول اللہ نے یہ تمنا کا اظہار کیا تو کہا کہ اسے پتا چلتا ہے کہ نیکی میں ایسی تمنا کرنا جو انسان سمجھے میرے بس میں نہیں ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے، اس کو بھی اجر ملتا ہے اور آپ کو شہادت بھی نصیب ہوئی، سلم شہید ہوئے، وہ جو زہر دیا گیا تھا غزوہ خیبر میں وہی زہر جسم میں تھا، اسی زہر نے وفات سے پہلے آپ کی یہ رگیں کاٹ دی تھی، فرمایا کہ اب ہری عائشہ میری رگیں کٹ رہی ہیں، میری رگیں کٹ رہی ہیں، میرے شیخ فرماتے تھے، میرے استاد حضرت مفتی ملک سن فونکی فرماتے تھے نبی تمنا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ہے اللہ پوری نہ کرے، اور شہادت مانوی بھی ہوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ شہادت مانوی جو آپ کو زندگی میں بتایا گیا اور آپ کو زندگی میں اس کی تکلیف ہوئی، شہادت ظاہری بھی ہوئی شہادت مانوی بھی ہوئی، میرے شیخ حضرت فرماتے تو استاد پھر ہنس کے فرماتے تھے کچھ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میرے دوست مولانا رومی نصیحت کرتے ہیں جان مغلوبہ مشوہی اے غوی اے نادان، مغلوبوں کے پاس نہ اٹھو بیٹھو، ہاں ضرورت کے تحت تعلق رکھو تو کس کے پاس بیٹھو، یار غالب شو تا غالب شوی، غالب کے جو نفس پر غالب ہے اس کو قابو کیا ہوا ہے، شیطان کو قابو کیا ہوا ہے، ان کے پاس رہو تمہیں بھی قابو کرنے کا طریقہ آ جائے گا، اللہ ما رحمہ ربی، اللہ کا رحم کب ہوتا ہے، نیک لوگوں کے پاس جاؤ اللہ کی رحمت، اور دوسرا زاری کرو، مولانا رومی فرمایا زاری کرو، رحم آمد سوئے زاری، زاری کی طرف اللہ کا رحم آتا ہے، جب انسان روتا ہے اللہ نفس نے مجھے تباہ کر دیا، شیطان نے تباہ کر، اللہ مجھے بچا مجھے بچا، تو پھر اللہ کا رحم اس شخص کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس طرح نچان کی طرف پانی آتا ہے اس طرح خدا کا رحم اس شخص کی طرف آتا ہے، اور اللہ اس مصیبت میں سے اس کو نکال کر اپنے پیاروں میں شامل کر دیتا ہے، رحم زاری کرو، کہتے ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے، روئے کتنے روئے ہو تم اس کے لیے، اب روئے اس کے لیے رو، دیکھو کیسے ہوتا ہے، جب خدا کے سامنے رو گے تو پھر دیکھو خدا کیسے رحم کرتا ہے، اس لیے حضرت ثانوی رحم اللہ فرماتے ہیں جو آدمی کہتا ہے جی مجھ سے وہ نہیں ہوتا، خدا کے سامنے گر جائے، خدا تو ہر کام کر دیں گے، کیوں نہیں کریں گے آپ کا کام، آپ کا ایسا جذب کریں گے اور ایسا اپنی طرف لائیں گے، اور پھر مولانا رومی فرماتے ہیں جب اللہ کو کسی پر پیار آتا ہے تو اپنے کسی پیارے کے پاس اس کو پہنچا دیتے ہیں، اس کا کام بن جاتا ہے، مولانا رومی کس نصیحت کی یاد رکھو، زاری کرو، ہم اب سوئے زاری کی طرف اللہ کا رحم آتا ہے، اور دوسرا جہاں رحمت نازل ہوتی ہے خدا کے پیاروں کے پاس وہاں جاؤ، وہاں تمہاری شقاوتیں سعادتوں سے تبدیل ہو جائیں گی، اور اس نفس کو رگڑا دو، جرمانہ لگاؤ، پیسے کا جرمانہ لگاؤ، نفلوں کا جرمانہ لگاؤ کہ تو نے اب گناہ کیا، بد نظری کی، 10 رکعت پڑھوں گا، یہ نفس کھوتے کی طرح، کھوتے کا قصہ سنا تم نے، گھنے کا سمجھتے ہو، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، ڈنکی انگریزی میں اس کو ڈنکی کہتے ہیں، بنگلہ دیش میں ایک بنگالی حضرت سے کہا حضرت بنگلہ دیش میں گدر ہی ہوتے ہیں، فرمایا تم لوگ کافی ہو، تم لوگ کافی مذاق میں فرمایا، ایک آدمی کا گدا تھا وہ اس کے اوپر نمک لے کے جاتا تھا، تو ایک بار وہ گر گیا اس میں پانی میں نہر کراس کر رہا تھا، جب اٹھا تو سارا نمک پگھل گیا تھا، تو اس نے دیکھا میں تو ہلکا پھلکا ہو گیا، اب روزانہ یہی کام شروع کر دیا، وہ بیچارہ لے کے جاتا کہیں نہ کہیں بیچ میں وہ موقع دیکھتا بیچ میں گر جاتا، جس سے وہ سارا نمک پگھل جاتا، ہلکا پھلکا ہو جاتا، نے کہا بھائی یہ تو مزے, بچارا بڑا پریشان, اب اس کو کون سمجھائے بھی, گدے کو تو کوئی سبق بھی نہیں دے سکتا, غلطی مارے گا. نے کہا تو شیر کی اگاڑی سے بچو اور گدے کی پچھاڑی سے بچو, شیر کے آگے نہ جاؤ پنجا مار دے گا. بالکل بالکل مجھے آرام سے بیٹھا, بہت سے لوگ افریقہ جاتے ہیں تو بالکل بھی کرتے نیچے اتر جاتے ہیں گاڑی سے تصویر لینے کے لیے کہ یار اس اینگل سے بڑی, ایک دم میں چھلانگ مار جنگل میں لے گیا. کتنے ایسے ہو گئے, کتنے ایسے ہوئے, اتنے کتنے واقعات. میں افریقہ گیا, انہوں نے بتایا جی یہ اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہیں بلکہ سانس بھی نہیں لینا, بلکہ وہ گاڑی اس طرح بنائی کہ آپ اوپر بڑے نظر آئے. ایسی عجیب بات ہے, جانور کی سینس ہے کہ وہ اگر اپنے سے طاقتور چیز کو دیکھتا ہے تو پھر کچھ نہیں کہتا, اگر آپ نیچے پھر رہے ہیں تو بالکل ختم کر دیتا. تو گاڑی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سے اونچا ہوتی کھلی ہے, ہوتی کھلی ہے نہیں کہ بند گاڑی کھلی گڑی ہے. کلمہ شلمے سارے چٹے چھ کلمے, اس کے بعد جو بھی حساب رکھ کچھ پڑھ لے بندہ, اللہ ہی بچانے والے ہوتے ہیں. ہاتھی آ گیا تھا اور اس نے بالکل کام ہو جاتا, بس اللہ بس ہاتھی بچانے والے. میں نے وہاں قصہ سنا اسی جنگل, پھر ان کو میں نے کہا ایک بزرگ تھے تو ایک تاتاری بادشاہ نے ان کو شیر کے آگے ڈال دیا, تو شیر آیا اس کو کھانے کے لیے, قریب آیا تو ان کے پاؤں چاٹنے لگا. کسی نے پوچھا, وہ بعد میں وہ تاتاری معتقد ہو گیا بلکہ مسلمان ہو گیا, ایمان لے آیا, اور تتاریوں میں اسی طرح اسلام آیا ہے. کسی نے پوچھا مولانا صاحب سے ان بزرگوں سے کہ آپ کیا سوچ رہے جب شیر آ رہا تھا, کہ وہ آ رہا تھا اس کا تو مجھ پر کوئی اثر نہیں تھا لیکن جب میرا پیر چاٹنے لگا میں سوچنے لگا کہ یار میرا جسم پاک ہے یا پلیت ہے, پاک ہے یا پلیت ہے, میں اس مسئلے پہ غور کر رہا تھا. توحید کی بات کرنا آسان ہے, توحید پر عمل مشکل ہے. لوگ توحید کا نعرہ لگاتے ہیں, یا مشکل پڑ جائے تو سارے ڈھونڈتے ہیں, یہ توحید ہے؟ توحید ہے, خدا سے مانگو توحید, تو اوپر کیا نام ہے, اوپر ہو سارے اوپر لگائے. تو بڑا ان کا اس کو کیسے سبق سکھاؤں, اس گدے مسٹر گدے کو کیسے سبق سکھاؤں. تو مسٹر تو اس نے کسی سیانے سے مجھے, سیانے بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں, سیانے گاؤں دیہات میں ہوتے تھے, اب تو بےچارے سیانے بھی ختم ہو گئے, پہلے سیانے ہوتے تھے ان سے لوگ مشورہ کرتے تھے, بھائی یہ بتاؤ بھائی. تو اس نے کہا کہ آج اس پر روئی لاد دینا, روئی روئی لادنا. اب وہ گدے کو تو نہیں پتا کیا لاتا, جب وہ لے گیا پانی میں تو بیٹھ گیا, جب اس نے ماری پیچھے سے ایک ڈانگ اور ایک ڈنڈا مارا, کھڑا نہ ہویا جائے کیونکہ وہ پانی سے زیادہ ماری ہو گئی, بس اس کا دماغ درست ہو گیا اور آئندہ بیٹھنا اس نے چھوڑ دیا. تو نفس کا علاج بھی یہ ہے کہ جب اس کے اوپر نیکی کا بوجھ ڈالا جاتا ہے تو کہتے یار تو گناہ ہی نہ کر, بس یہ رکاتے نہ پڑھوا مجھ سے گناہ نہ کر, کیونکہ نفس پر جب بوجھ ڈالو گے تو پھر یہ سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, وہ کپڑے بیچتا تھا اور بد نظری ہو جاتی تھی, عورتیں آتی تھیں وہ بھی بہن جی ماں جی بہن جی ماں جی لفظ بولو, لوگ بول بول کر لوگ دیکھ کچھ اور رہتے ہیں اور اوپر سے بہن جی ماں جی لفظ کہتے ہیں, اللہ معاف فرما. بلکہ ہمارے بہت سے متعلقین مریدین داڑھی وغیرہ رکھ لی تو انارکلی میں کام کرتے تھے تو نظر کی فاش کرتے, تو مجھے ایک عورت نے باقاعدہ فون کیا کہ آپ نے سارے مولوی بنا دیے, اب ہمیں دیکھتے بھی نہیں ہیں, اچھی طرح بات بھی نہیں کرتے, سارے داڑیوں والے ہیں. میں کہا آپ کی تو عزت بچ گئی ہے, آپ تو خوش ہونا چاہیے, مجھے شاباش دینی چاہیے, الٹا احساس کر رہی ہو. یہ عورتوں کا بھی عجیب حال ہے, اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے. یہی نقص العقل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے کہ اپنے آپ کو شو کرتی پھرے اور دکھاتی پھرے کہ میں مجھے لوگ پسند کریں, مجھے لائک کریں. جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا, اذا فاتک الحیا ففل معاشی, حدیث میں آتا ہے جب حیا ختم ہو گئی پھر جو چاہے تو کر. عورتوں کی حیا ختم, کپڑے اتروائے, سب سے پہلے شیطان نے ان کے کپڑے اتروائے, کپڑے یہ پہنائے تو ایسے کپڑے ہیں. ربا آریت فی دنیا کاسف دنیا آریت فی الاخرۃ, حدیث میں آتا ہے آپ نے امہات المومنین سے کہا آج بڑی بلائیں اتری ہیں, آج بڑے خزانے اتری ہیں, دیکھو پھر فرمایا کتنی کپڑے پہنی ہوئی دنیا میں آخرت میں ننگی ہوں گی, کیونکہ ان کا لباس ایسا ہوگا جو بالکل ننگا نظر آئے گا, آخرت میں ان کو ننگا کر دیا جائے گا اور میدان محشر میں ننگی پھرتی ہوں گی. کاسیت ان سے دنیا کتنی کپڑے پہنا آ رہی تم پھر آخر آخر میں ننگی. نفس کا علاج یہ, اس پر بوجھ ڈالو. تو حضرت نے انہیں کہا جی یہ فرمایا نفل پڑھو, لیکن نہیں فائدہ ہو رہا. فرمایا ایک بد نظری پر 5 روپے جرمانہ, اور جتنا جرمانہ ہو وہ مجھے بھیجو. پھر فرمایا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدرسے میں میرے جمع کراؤ رسید بھیجتے تھے, کہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ کبھی بندہ جرمانہ ہی اس کو دے دیتا ہے کہ غالب اس کے اتار اس اتار کے بیٹے سے دوا لیتے تھے جس کی وجہ سے غالب بیمار ہوئے تھے, تو کہا کہ انہی کو دے دیتا ہے, کسی بیوہ کو ان کو دیتا ہے, غریب ہے چل بھائی اس کو دے دے. تو وہ اور نفس کے لیے بندہ فرمایا میرے مدرسے بھیجو. 10 بد نظریاں ہوئی, 50 روپے بھیجے, کمائی اتنی ہوتی تھی, بھیج تو دیے, شام کو خالی ہاتھ گھر گیا. بھیا تو بڑا مشکل کام تھی صاحب, چلو تھوڑی کر لیتے. اگلے دن 5 کی تو 25 روپے بھیجے, اب دال بھی آ گیا. ایک دن تو روٹی نہیں ملی, اگلے دن دال ملی گوشت نہیں. انہوں نے کہا تو بڑا مشکل کام ہے. نفس نے کہا بھائی اب بد نظری چھڑ دے, میں نے روٹی چھوٹی تھی کھوا دوں. عادت تھی, عادت پکی, لیکن ایسی گئی. پھر انہوں نے لکھا 3 سال ہو گئے, 3 سال کبھی مجھ سے بد نظر نہیں ہوئی. علاج کرو اس کا, اس کو آزاد کیوں چھوڑا ہوا ہے تم نے, بدماش کو کیوں چھوڑا ہوا؟ بدماشی کرے وضو کرو, اللہ کے دربار میں گر جاؤ. چل ہر نماز پڑھ, روئے خدا کے سامنے. جب چینل سے گزرے گا پھر نہ کرنے پہلے سوچے گا کہ یار مجھے یہ کام کرنا پڑے گا. نفس رک جائے گا, یہ نفس ذرا بوجھ اس پر ڈالا جائے فور رک جاتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں نفس بڑا پرلے درجے کا بے وقوف اور بلکھڑ بھی ہے. ابھی تمہیں نفس کہے گا گناہ کر, اور آپ ہٹا کر کسی اور کام میں لگ جائے اس کو یاد بھی نہیں ہوگا میں نے گناہ کا تقاضا کیا, یاد بھی نہیں رہے گا اس کو, اس کو کہیں اور کام میں لگا دو. اور شیطان کے لیے تحفظ ہے, اللہ سے پناہ مانگو, شیطان تو اللہ تعالیٰ دوڑا دیں گے اس کو, تو قابو کر لو. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ ولا اس پر قربان ہوئے اس مسئلے پر. بڑا سات مسئلہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے وہاں آنا, اس کو کامیاب کرنا ہمارا ایمانی تقاضا ہے. پریشانی جس کی دل بھاری ہے سبحان اللہ پڑھو, ساری بھاری تک دور ہو جائے گا. سبحان اللہ پڑھو, میرے لیے بھی دعا کرنا. میرے پٹھے میں بہت تکلیف, آج بہت تکلیف تھی, بڑی مشکل سے حاضر ہوا ہوں, اور اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نے دعاؤں میں بعد میں بھی دعا کرنا, کیونکہ یہ صرف اسفار کی وجہ سے آنے جانے کی وجہ سے ہوا ہے. میں گھر بیٹھا رہا ہوں تو ایسی تکلیف نہیں, لیکن اب سفر بھی کرنا پڑتا ہے. پہلے زمانے میں بزرگوں پر لوگ آتے تھے, آج بادل بن کے جانا پڑتا ہے, لوگوں پر ٹائم نہیں ہے. لیکن الحمدللہ جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ بہت بڑے امت ایک بڑے طبقے کو فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ. انفرادی جو علاج ہوتا ہے, انفرادی علاج, اس کی اور ترتیب ہے, اجتماعی کام کی اور ترتیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انفرادی معاملات ہیں, ایک ایک آدمی جو ہے اس کا خیال رکھنا اور اس کا تربیت کرنا اور اس کے مسائل کو حل کرنا, یہ ڈیوٹی ہے. اس لیے ہمارے شیخ اکثر فرماتے تھے کہ نیست معشوقی زلف چلیپا داشتن. معشوقی یہ نہیں ہے کہ لمبی لمبی بال رکھ لو, زلفے رکھ لو, یہ پیری نہیں ہے کہ پیر بن گیا معشوق بن گیا بس سب کچھ کرو. فرمایا کہ درد سر بسیار باشد پاس دل ہا داشتن کا، بہت بڑا دست درد سر ہے ہر ایک کی دلداری کرنا اور ہر ایک کا معاملہ کرنا۔ لہذا تھانوی رحم اللہ کے اگر کوئی کہتا جی میں نے آپ کی مریدی چھوڑ دی تو خوش ہوتے، اللہ کا شکر ہے تیرے بارے میں اللہ مجھے پوچھتا تو تم میں تو بری ہو گیا تجھ سے، اللہ کا شکر۔ اس لیے بھائی یہ اسفار کی وجہ سے ہی تکلیف آتی ہے اس طرح کی، آپ حضرات دعا کرو گے اللہ انشاءاللہ صحت عافیت دیں گے۔ اللہم لک الحمد کما انت تحل صلی علی محمد کما انت تحل وقل بنا کما انت تحل فانک انت تحل التقوی والمغفرہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقی والعفاف والغنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، اللهم واقعه كواقعه الوليد، اللهم انا نسالك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا الى حبك، اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں خبردار تیرا، یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں نفس اور شیطان پر غالب فرما، نفس اور شیطان پر غالب فرما، مغلوبیت سے ہمیں محفوظ فرما، مغلوبیت سے ہمیں محفوظ فرما، علم حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ جو قافلہ جا رہا ہے عافیت کے ساتھ اس کو منزل مقصود تک پہنچا، منزل مقصود تک پہنچا، یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ دینی مدارس مساجد خانقاہیں تبلیغی مراکز یہ خوب خوب حفاظت فرما، جہاں جہاں جیسا جو دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ اس کو شرف قبول نصیب فرما، قدم قدم پر مدد فرما، یا اللہ اس ادارے کو اس خانقاہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، کی شاخوں کو ترقی عطا فرما، اس کے جتنے منصوبے عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا، یا اللہ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی صحت اور عافیت نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پر سوکھا جاریہ فرما، اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہمارے دوست قاری یا اللہ ہمارے شاگرد قاری احسان باری اسد صاحب آئے ہوئے، یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے جتنے مسائل ان کو حل فرما، یا اللہ آج طلبہ کی دعوت بھی کی تھی اس دعوت کو بھی تو شرف قبولیت نصیب فرما، ان کے بھائی کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بال بچوں کو سب کو عافیت نصیب فرما، یا اللہ یہ دوست قریب دور سے آتے ہیں میں بہنیں آتی سب کے آنے کو قبول فرما، سب کو تو اللہ والا فرما، اپنے پیاروں میں شامل فرما، ہم سے کسی کو محروم نہ فرما، میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میں سلامت رہوں، یا اللہ یا اللہ ہم سب کو تو ہر طرح کی آپ نصیب فرما، ہماری رزق روٹی میں برکت فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ ہمارے ناز منزل کا آخری منزل کے چھت کا لینٹر پڑنے والا ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ اس کو مکمل فرما، اور اس کو برکت والی بلڈنگ فرما، اور اس کو یا اللہ دین کے دیوانوں علم کے دیوانوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ آبادشاد فرما، اس ادارے کو آبادشاد فرما، جتنے دوست اس پہ خرچہ کر رہے ہیں ان کو برکتیں عافیتیں نصیب فرما، جتنے ضروریات باقی ہیں غیب کے خزانوں سے امداد فرما، ہمارے دوستوں کو اس کے لیے استعمال فرما، یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولیک البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انا نسالك بانك الله الذي لا اله الا انت الحمد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.